السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. گلرخ میرے ساتھ ہیں اور حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. آج ہم خبروں کا آغاز کر رہے ہیں بین الاقوامی خبروں کے ساتھ. امریکہ کے صدر براک اوباما اتوار کے روز کیوبا پہنچ رہے ہیں اور اپنے تاریخی دورے کا آغاز ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب دونوں ملک 55 برس کے بعد اپنے تعلقات کو معمول پر لائے ہیں. اور آئیے اب چلتے ہیں پاکستان.
کراچی کی جیل سے 86 بھارتی رہا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
امریکی عہدیدار کی پاکستان کے جوہری تحفظ کے اقدام کی تعریف. بین الاقوامی برادری پاکستان کے جوہری پروگرام پر دباؤ برقرار رکھے گی. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
حالیہ بارشوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد 90 ہو گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا.
4 روزہ عالمی صوفی کانفرنس کا اختتام انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کا آغاز کرتے ہیں. ہتھیاروں کی روک تھام اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امریکہ کی معاون وزیر نے کہا ہے کہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان نے بہترین اقدامات اٹھائے ہیں. یہ بات انہوں نے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سامنے بیان میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی تھی. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ہتھیاروں کی روک تھام اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امریکہ کی معاون وزیر روز گوٹے مولر نے کہا ہے کہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان نے بہترین اقدام کیے ہیں. یہ بات انہوں نے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سامنے بیان میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی. معاون وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس ضمن میں ایسے پروگرام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا جو نہ صرف اس کے اپنے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے بلکہ علاقائی بنیادوں پر اس کی تربیت بھی فراہم کر رہا ہے. انہوں نے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ساتھ تعاون پر پاکستان کو سراہا. اسلام آباد کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے عدم پھیلاؤ سے متعلق بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کی مسلسل یقین دہانیوں کے باوجود آئے روز اس ضمن میں خاص طور پر مغربی دنیا کی طرف سے تحفظات کا اظہار دیکھنے میں آتا رہتا ہے. ایک ایسے وقت جب رواں ماہ کے اواخر میں امریکہ جوہری سلامتی سے متعلق سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. امریکی عہدیدار کا پاکستان کے جوہری تحفظ سے متعلق بیان مبصرین کے بقول خوش آئند ہے. دفاعی امور کے تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق تحفظات یہاں ماضی کے حالات کی بنیاد پر ہیں، لیکن امریکی عہدیدار کی طرف سے اس طرح کے بیان سے پاکستان کو اعتماد ضرور حاصل ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری یہ تسلیم کرتی ہے کہ جوہری تحفظ کے لیے پاکستان کے اقدام تسلی بخش ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتی ہے جو کہ بظاہر اس ملک پر ایک طرح کا دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش ہے.
پاکستان کے اوپر دباؤ کافی ہے اور دباؤ اس وقت بھی تھا جب پرائم منسٹر صاحب پچھلی دفعہ گئے تھے اور کافی کچھ ان پر دباؤ ڈالا تھا کہ سائن کریں نیوکلیئر نان پروفیشن پر اور دوسرا لمٹ کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر رہے گا اور آئی تھنک یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے، لیکن پریشر پاکستان پر رہے گا. نیوکلیئر سمٹ کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اس پریشر کو کس طرح برداشت کرے.
گزشتہ سال ہی 2 موقر بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں کارنگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس اور دی سٹیمسن سینٹر کی طرف سے ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ہر سال 20 جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، اور اگر ہتھیاروں کی تیاری اسی رفتار سے جاری رہی تو ایک دہائی میں پاکستان جوہری ہتھیار رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوگا. تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ وہ کسی طور بھی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، اور اس کا جوہری پروگرام صرف اس کے اپنے دفاع کے لیے ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اسے کسی دوسرے ملک کو منتقل نہیں کرے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث 30 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور یوں رواں ماہ کے دوران ایسے ہی واقعات میں ہلاکتوں کی کل تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے. ان میں زیادہ تر ہلاکتیں مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے علاوہ برف اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس دوران 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل اختر تفصیل بتاتے ہیں.
ان میں زیادہ تر ہلاکتیں مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے علاوہ برف اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس دوران 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. حکام کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مٹی کے تودے گرنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ہفتے کو ملک کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے پہاڑی علاقے میں برف کا تودہ گرنے سے اسکول کے 8 طلبہ اس کے نیچے دب گئے، جن میں سے اب تک صرف 2 کی لاشیں ہی نکالی جا سکی ہیں۔ یہ واقعہ چترال سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع سوسم کے گاؤں میں پیش آیا، جہاں اتوار کو بھی برف تلے دبے بچوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ رواما کی 9 تاریخ سے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقے موسلادھار بارشوں کی زد میں رہے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری بھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ایک غیر معمولی موسمیاتی عمل ہے، جس کی وجہ ان کے بقول غیر معمولی موسمیاتی تغیر النینو کا عمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رواما پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشیں معمول سے زیادہ ہیں، اور بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے ترجمان احمد کمال نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
مثال کے طور پہ اسلام آباد نے 16 مارچ تک آلموسٹ 150 ملی میٹر رین ریسیو کی ہے، جبکہ یہاں کا اسی مہینے میں اگر کوئی میکسیمم ریکارڈ ہے تو وہ 87 ملی میٹر کا ہے۔ فیصل آباد میں 126 ملی میٹر ہوئی ہے، جبکہ یہاں کا ریکارڈ 92 ہے۔ مالم جبا میں 284 ملی میٹر رین ہوئی ہے، 284 ملی میٹر بہت بڑی رین ہے۔ یہاں کا جو پاس کا ریکارڈ ہے وہ تقریباً 76 سے 77 ملی میٹر کا ہے۔ یہ چیزیں بڑی بتا رہی ہیں کہ موسم میں خاصی چینج ہے۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تغیرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کو گزشتہ کئی سالوں سے شدید موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے، جس سے نہ صرف موسموں کا معمول متاثر ہوا بلکہ اس سے غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس سے ملک میں سینکڑوں افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی کی پولیس ہفتے کے روز کیے گئے بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان دھماکوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 امریکی بھی شامل ہیں۔ ہفتے کے روز یہ دھماکے استنبول کے خرید و فروخت کے مرکزی علاقے میں ہوئے، جہاں غیر ملکی سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ 2 اسرائیلی اور 1 ایرانی بھی حملے میں ہلاک ہو گئے، جبکہ کم سے کم 36 افراد زخمی ہوئے۔ بم دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ ادھر ترک حکام استنبول میں ہفتے کے روز ہونے والے اس خودکش بم حملے کے لیے داعش کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ترک وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکام نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے اور کچھ دوسرے افراد کی تلاش میں ہیں، جن کے بارے میں حملے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ سنیے۔ ترک وزیر داخلہ افغان اعلی کہتے ہیں کہ حکام نے خود کو حملہ آور کی شناخت کے لیے DNA کے نمونے استعمال کیے۔
بو منفور انتہار سالدرسنی گرچکلشتیرن تیرورسٹن کیملیی تثبیت ایدیلمیشتیر۔ بو کیشی
ترک وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جس دہشت گرد نے یہ حملہ کیا اس کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ شخص، یہ دہشت گرد محمد اوسترک ہے، جو 1992 میں پیدا ہوا اور صوبہ غازی ٹیپ میں اس کا اندراج کیا گیا۔ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد کے داعش گروپ سے رابطے تھے۔ یہ معلومات اس وقت سامنے آئیں جب اوستر کے والد حملہ آور کی تصویر پہچاننے کے بعد پولیس کے پاس پہنچ گئے۔ ایک مقامی خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ اوستر داعش مشتبہ تھا، جسے دہشت گردی کے تربیت یافتہ لاپتہ افراد کی فہرست میں قرار دیا جاتا ہے۔ استنبول کے ایک سرکاری وکیل نے کہا کہ اس حملے میں ملوث ہونے کے حوالے سے 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مشتبہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام مبینہ طور پر یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا خود کو شملہ آور نے خصوصی طور پر اسرائیلی سیاحوں کے گروپ کو تو ہدف نہیں بنایا۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 3 کا تعلق اسرائیل کے ایک ٹور گروپ سے تھا۔ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک بھی، جب خود کو شملہ آور نے استنبول کی استقلال اسٹریٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ جگہ مقامی افراد اور سیاحوں میں مقبول ہے۔ اسرائیل کے ایک سینئر سفارتکار ڈور گولڈ اس حملے کے تناظر میں اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ زخمی ہونے والے متعدد اسرائیلیوں کو واپس پہنچایا جا رہا ہے۔ داعش کو ترک حکام نے جنوری میں بھی ایک خود کش حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جس میں 12 جرمن سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ سیاحت ترکی کی معیشت کے لیے ایک کلیدی اور اہم حصہ ہے، اور مبصر خبردار کرتے ہیں کہ تازہ ترین حملے کے بعد ترک حکام پر دباؤ آ جائے گا کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے خلاف کڑی کارروائی کریں، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ترکی میں ایک بڑا اور حساس نوعیت کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اتوار کے روز کیوبا پہنچ رہے ہیں اور اپنے تاریخی دورے کا آغاز ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب دونوں ملک 55 برس کے بعد اپنے تعلقات معمول پر لائے ہیں۔ اوباما تقریباً 90 برسوں میں کیوبا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں جو اپنے دورے کی ابتدا کیوبا کے عوام کے ساتھ براہ راست خطاب میں کریں گے اور انہیں مستقبل میں امریکہ کیوبا تعلقات کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اوباما کا 3 روزہ دورہ اور منگل کے روز ہوانا میں ٹیلی ویژن خطاب سر جنگ کے ان دو حریف ملکوں درمیان تعلقات کے ایک نئے آغاز کی نمائندگی ہے جنہوں نے 8 ماہ پہلے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ اوباما نے کیوبا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو اپنی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی اہم کامیابی قرار دیا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ کیوبا کو تنہا کرنے والے عشروں سے جاری امریکی پالیسی ناکام رہی ہے۔ صدر کیلون کولج نے 90 برس پہلے کیوبا کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد صدر براک اوباما اس ملک کا دورہ کرنے والے پہلے صدر ہیں۔ صدر اوباما کی کیوبا کے صدر راؤل کاسترو کے ساتھ ملاقات میں کیوبا میں انسانی حقوق کا معاملہ سر فہرست ہوگا۔ اوباما پروگرام کے مطابق کیوبا میں نظریاتی مخالفین اور کاروباری زوما سے بھی بات چیت کریں گے۔ صدر اوباما سابق صدر فیڈل کاسٹرو کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے۔ ادھر سٹار وڈز ہوٹلز اینڈ ریزارٹس نے کیوبا کے ساتھ ایک سمجھوتا طے کیا ہے کہ وہ سرکاری ملکیت والے خستہ حال ہوٹلوں کی تزئین نو کریں گے اور اس اشتراکی ملک میں 1959 کے بعد کام کرنے والی پہلی امریکی ہوٹل کمپنی بن جائیں گے۔ 1959 میں فیڈل کاسٹرو نے اپنے انقلاب میں تمام املاک و جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ سٹار وڈ کا یہ سمجھوتا صدر براک اوباما کی کیوبا آمد سے ایک روز پہلے طے پایا ہے۔ امریکہ میں 5 صدارتی امیدوار منگل کے روز ہونے والی پرائمریز اور کاکسز سے پہلے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ریپبلکن سر فہرست امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں جلسے کیے جہاں کچھ تنازعہ ہوا۔ مظاہرین نے میکسیکو کی سرحد کے قریب مسٹر ٹرمپ کو روکنے کی کوشش میں اپنی گاڑیاں سڑک کے وسط میں کھڑی کر کے ٹریفک میں رکھنا اندازی کی۔ ٹرمپ مخالف مظاہرین کو نیو یارک میں ٹرمپ ٹاورز کے باہر بھی قابو میں کرنا پڑا۔ ادھر ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈرز نے ہفتے کے روز ایریزونا میکسیکو سرحد کے ساتھ ساتھ اپنی انتخابی مہم جاری رکھی۔ سینڈرز سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سے پیچھے ہیں، جنہیں منگل کے روز ایریزونا، یوٹا اور آئیڈاہو میں ان پر کافی برتری نظر آتی ہے۔ پیرس میں نومبر 2015 میں دہشت گرد حملوں کا کلیدی مشتبہ شخص صالح عبدالسلام برسلز کی ایک جیل میں ہے۔ نومبر میں ہونے والے ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عبدالسلام کی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا کلائنٹ بیلجیم کی پولیس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، لیکن فرانس کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف کوشش کرے گا۔ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کے ریلوں کو روکنے کی کوشش کے طور پر طے پانے والے سمجھوتے کو آج سے نافذ العمل ہونا ہے۔ یونان میں آنے والے نئے پناہ گزینوں کو ترکی بھیجا جائے گا، جبکہ یورپی یونین اتنی ہی تعداد میں شامی پناہ گزینوں کو ترک علاقے میں موجود کیمپوں سے قبول کرے گی۔ لیکن یونانی جزیرے لیسباس میں جہاں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، اشتعال بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس سمجھوتے کو ناقابل عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپ آنے والے تارکین وطن کے ریلے ختم کرنے کی کوشش میں جمعے کے روز یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یونان میں پھنسے ہوئے ہزاروں پناہ گزینوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایتھن سے وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ خدشات موجود ہیں کہ اختتام ہفتہ سے قبل تارکین وطن کا کوئی بہت بڑا ریلا امڑ سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ایتھنز کے پیرس ایئرپورٹ پر الصبح اور رات بھر جزیرے لیسبوس سے کشتیاں اس کے عرشے پر خاموشی سے پہنچیں۔ بہت سے مسافر اپنے زندگی میں مرکزی یورپ کا پہلا منظر دیکھ رہے ہیں۔ کم و بیش تمام تارکین وطن کا مقصد مغربی یورپ پہنچنا ہے، لیکن ممکن ہے کہ انہیں بہت دیر ہو گئی ہو۔ شمال کی جانب سرحدیں مسلسل بند ہیں، لیکن ہر روز سینکڑوں تارکین وطن جزیروں سے کشتیوں کے ذریعے ایتھنز پہنچ رہے ہیں۔ ایک پناہ گزین محمد شام میں ایک وکیل تھے، لیکن گزشتہ ماہ وہ اپنی بہن اور والدہ کے ہمراہ اپنے گھر سے فرار ہوئے۔ اس سفر پر انہیں $6,000 خرچ کرنے پڑے۔ اس وقت ان کا گھر عرشے کی طرف موجود ایک ٹینٹ ہے۔ میں اب بہت زیادہ اداس ہوں، صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اگر مقدونیا سرحد کو مسلسل بند رکھتا ہے تو میں کیا کروں گا۔ یہ الفاظ تھے ایک پناہ گزین محمد کے۔ جمعے کے روز یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان 46,000 پناہ گزینوں کا کیا بنے گا جو اس وقت یونان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نئے آنے والوں کو بندرگاہ پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہیں بسوں میں سوار کرا کے ایتھنز بھر میں بنے پناہ گزین کیمپوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک افغان شہری فریدون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں طالبان کی جانب سے موت کی دھمکیاں وصول ہونے کے بعد فرار ہوا تھا، اس لیے کہ وہ وہاں امریکی مسلح فوج میں کام کرتا تھا۔
I know the condition here, but if it wasn't about like if my life wasn't in danger, I wouldn't leave my country in the first place.
میں یہاں کی صورتحال جانتا ہوں، لیکن اگر میری زندگی خطرے میں نہ ہوتی تو میں سرے سے اپنے ملک کو ہی نہ چھوڑتا۔ یہ الفاظ تھے ایک افغان پناہ گزین شہری فریدون کے۔ یہاں رہنے والے چھوٹے اور شیرخوار بچوں کی تعداد بھی بہت غیر معمولی ہے۔ ایک امریکی فلاحی ادارے کیری دا فیوچر کی ایک ٹیم عطیے میں دی گئی شیرخوار بچوں کی ٹرالیاں پناہ گزین والدین تک پہنچاتی ہے۔ ٹیم کی ایک رکن نتھالی فلنر کہتی ہیں،
The children are incredible. They have this intense energy and just innocence. They don't, there's so many of them. But they're happy. They're just like
یہ بچے بہت غیر معمولی ہیں، ان میں بہت زیادہ توانائی ہے اور وہ بہت معصوم ہیں۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ خوش ہیں، وہ بالکل اپنے آبائی وطن کے دوسرے بچوں کی طرح ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک امریکی فلاحی ادارے کیری دا فیوچر کی ایک رکن کے۔ بہت کم پناہ گزین ہیں جو یونان میں رہنا چاہتے ہیں، اور ایتھنز ان کی دیکھ بھال بمشکل ہی کر سکتا ہے۔ رضاکار اس وقت اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ان پھنسے ہوئے مایوس لوگوں کے لیے مستقبل کا کوئی گھر لازمی طور پر جلد تلاش کرنا ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں تفتیش کاروں نے فلائی دبئی کے تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے سے فلائٹ ریکارڈرز بازیاب کر لیے ہیں۔ یہ جہاز جنوبی روس میں ہفتے کے روز گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کاک پٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو معائنے کے لیے ماسکو بھیج دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ بلیک باکسز کہلانے والے ان ریکارڈرز سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس پرواز کے آخری لمحوں میں کیا ہوا جو روسٹوف آن ڈان شہر کے ہوائی اڈے پر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن تیز طوفانی ہواؤں کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ مسیحی افراد آج پام سنڈے منا رہے ہیں۔ پام سنڈے حضرت عیسیٰ مسیح کی یروشلم میں کامیاب واپسی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں نے ان راستوں پر پام کے پتے لہرائے اور زمین پر بچھائے جو ان کا راستہ خیال کیا جاتا ہے۔ ادھر پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں زائرین کے ساتھ اجتماعی دعا کرتے ہوئے مقدس ہفتے کا آغاز کیا، جس کے بعد ایسٹر کا تہوار منایا جائے گا۔ رومن کیتھولک چرچ کے لیڈر نے لوگوں کی اس لاتعلقی پر افسوس کا اظہار کیا جو پناہ گزینوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے ان کا مقابلہ ان مقامی حکام کے ساتھ کیا جنہوں نے مسیح کے مصلوب ہونے سے قبل ذمہ داری سے منہ موڑ لیا تھا۔ پام سنڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فاتح کے طور پر یروشلم میں داخلے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب پام کی شاخوں کو ان کے راستے میں بچھایا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں گرفتار کر کے مصلوب کر دیا گیا۔ کینیا کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں دو الگ جھڑپوں میں الشباب کے 34 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ الشباب جنوبی صومالیہ میں افریقن یونین فورس کے اڈوں پر اکثر حملے کرتا ہے۔ کینیا ان پانچ ملکوں میں شامل ہے جس کے فوجی صومالیہ میں الشباب عسکریت پسندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور تبت کے جلا وطنی میں زندگی گزارنے والے افراد نئی قیادت کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈال رہے ہیں، اور چین کے زیر اقتدار تبت کی خود مختاری کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ بیجنگ اس جلا وطن حکومت کو تسلیم نہیں کرتا جو بھارتی ہمالیہ علاقے دھرم شالہ میں قائم ہے۔ دلائی لاما کی سیاسی قیادت سے الگ ہونے اور تبتوں کے روحانی لیڈر کی حیثیت سے اپنی توجہ مرتکز کرنے کے بعد یہ ان کا دوسرا انتخاب ہے۔ جلا وطنی میں قائم حکومت 100,000 سے زائد ان تبتی افراد کی نمائندگی کرتی ہے جو زیادہ تر بھارت، نیپال اور بھوٹان کے عام پذیر ہیں۔ نائجر میں ووٹر آج صدر کا انتخاب کر رہے ہیں، جہاں موجودہ صدر محمد ایسوفو فیصلہ کن انتخاب میں آسانی سے جیت جائیں گے۔ نائجر میں VOA کے ایک رپورٹر نے کہا کہ ووٹنگ خاموشی سے شروع ہوئی اور ابتدائی گھنٹوں میں ووٹروں کی شرح کم دیکھی گئی۔ اور جمہوریہ کانگو میں ووٹر ملک کے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ووٹوں سے قبل حکومت نے انتخاب کے دوران ٹیلی کام کی سروسز کو بلاک کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم سے ملک میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جہاں لمبے عرصے سے صدارتی منصب پر فائز ڈینس ساسو اپنے 8 مخالفوں کے مقابلے میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے مقابلے میں شامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عرب کھیل کے میدان سے کولکاتہ میں ایڈن گارڈنز میں ہفتے کے روز ورلڈ کپ T20 میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا، جس میں پاکستان کو شکست ہوئی. اس شکست کے بعد پاکستان میں کرکٹ مبصرین اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ٹیم کے کوچ اور کپتان کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بیان کرتے ہیں.
ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں روایتی حریف بھارت کے ہاتھوں شکست پر پاکستان کی ٹیم کو ملک میں کرکٹ کے حلقے اور شائقین ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہفتے کو کولکتہ میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی, جبکہ اس میچ سے قبل پاکستان کو بوجو بھارت کی نسبت فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا. بارش کے باعث میچ 20 کی بجائے 18 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا, جس میں بھارت نے ٹاس جیت کر حریف ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. پاکستانی بلے باز وکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانے والے بھارتی بالروں کے سامنے بے بس نظر آئے اور 18 اوورز میں صرف 118 رنز ہی بنا سکے. جواب میں بھارتی بلے بازوں نے ابتدائی وکٹیں گنوانے کے باوجود پاکستانی بالروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور 16 اوورز میں ہی مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا. اس میچ کا دونوں ملکوں کے شائقین بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, جبکہ ذرائع ابلاغ میں بھی میچ سے قبل بھرپور طریقے سے خصوصی نشریات کا انتظام کر کے اپنی اپنی ٹیموں پر تبصرے اور مذاکرے ہوتے رہے. لیکن ٹیم کی شکست پر جہاں پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے قومی کھلاڑیوں خصوصاً کپتان اور کوچ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, وہیں سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ نے بھی کھلاڑیوں کو کھری کھری سنائی. کرکٹ کے معروف مبصر احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستانی ٹیم کی شکست کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دیا.
ہمارا جو تھنک ٹینک موجود ہے لیڈ بائے وقار یونس اینڈ شاہد آفریدی, وہ پچ کو پراپرلی ریڈ نہیں کر پائے اور انہوں نے ایک فاسٹ بالر اضافی کھلا لیا اور جو عماد وسیم ریگولر اسپنر تھا اس کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پچ پر عماد وسیم اور محمد نواز جو کہ باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی پلئنگ 11 کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں شاہد آفریدی ون ڈاؤن کی پوزیشن پر بیٹنگ کے لیے آئے, جو کہ ایک مناسب فیصلہ نہیں تھا کیونکہ حفیظ ون ڈاؤن کی پوزیشن پر اچھی فارم میں تھا, 2 میچز میں اس نے اچھی بیٹنگ کی. اور پھر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ سرفراز کو نیچے بیٹنگ کروائی جا رہی ہے اور حفیظ جو ہے وہ 7ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آیا.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کھلاڑی مستقل بنیادوں پر اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے اور کبھی کبھار کی کارکردگی پر ہی ٹیم کا حصہ بنے رہتے ہیں, جو کہ بالآخر ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے.
ہمارا یہاں انفارچونیٹ معاملہ یہی ہے کہ ایک میچ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس پرفارمنس پر وہ پلیئر جو ہے کئی سال, ایک سال نہیں کئی سال کرکٹ جو ہے وہ کھیل جاتا ہے. اور ہماری قوم بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ شاید اس بار نہیں تو نیکسٹ میچ میں ہو جائے گا, نیکسٹ میچ میں نہیں تو پھر نیکسٹ میچ میں ہو جائے گا, اور پرفارمنس وہی کی وہی رہتی ہے.
بھارت میں جاری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف جیتا تھا, جبکہ بھارت کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی. اس طرح اب دونوں روایتی حریف ٹیمیں 2-2 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر برابر ہیں. پاکستان کو اب اپنا اگلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنا ہے, جو کہ اپنے دونوں گروپ میچز پہلے ہی جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایک ایسے وقت میں جب پورے پاکستان میں صرف کرکٹ کا چرچا ہے, اس ملک میں ایک ایسا کھیل بھی ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے. پولو کے ایک مایا ناز کھلاڑی بلبل جان کی شہناز عزیز سے بات چیت سنتے ہیں.
مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف شخصیت ہیں, لیکن پہلے ایک جھلک ان کی آواز کی اور ان کے بارے میں کچھ باتیں.
You'll get fans stream across the ground to hail their heroes. Everyone becomes so happy. How was it for you, Bulbul?
I'm very much happy. Thank you.
پولو کا کھیل ہے, بہت اس کے بڑے ایک ممتاز کھلاڑی ہیں بلبل جان صاحب, گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم بلبل جان صاحب.
وعلیکم السلام, بڑی مہربانی.
کیسا لگا آپ کو اس وقت جھلک سن کے؟ آپ کے پرانے میچ کا ذکر آ رہا تھا یہ, اور اس کو تو یاد, کچھ یادیں تازہ ہوئی ہیں آپ کی؟
بالکل جی, میں وائس آف امریکہ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میری آج لائف آپ لوگ پروگرام نشر کر رہے ہیں, اور جتنے سامعین کرام اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کو سلام عرض.
ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام. اصل میں کچھ حالات پاکستان میں کئی عشروں سے جس طرح کے چل رہے ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں جو صورتحال ہے, تو جب میں آپ کے میچ دیکھ رہی تھی شندور ویلی میں جو مقابلے ہوتے ہیں, تو کچھ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کہاں سے آغاز کیا آپ نے؟
میرا نام پھول جان ہے, آپ نے تعارف میں یہ بتا دیا. میں گلگت سے تعلق رکھتا ہوں, بچپن سے ہی مجھے بڑا شوق تھا پولو کا, اور یہ جو پولو ہے ہماری ایک فیملی گیم ہے, میرے پیرنٹس, میرے والد, میرے ماموں سب اس کو کھیلا کرتے تھے, تو مجھے بھی بچپن سے بڑا شوق تھا, اور آج بھی ہمارے بچے جو ہیں چھوٹے جو 6 سال 7 سال کے ہیں, باقی شہروں میں تو لوگ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی ان میں زیادہ توجہ دیتے ہیں, لیکن ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں وہ دیسی ٹائپ کی سٹک لیتے ہیں اور اپنا پیدل وہ پولو کھیلتے ہیں, تو کیونکہ یہ ہماری ایک نیشنل گیم ہے شادی, ہمارے چھوٹے سے بڑا سب اس گیم کو بہت ہی پسند کرتے ہیں, تو شروع میں ابتدا میں مجھے سکول کے زمانے سے میں فٹ بال اور ہاکی کا بڑا اچھا پلیئر رہا ہوں, تو فٹ بال بھی اچھا کھیلتا رہا, میں پاکستان کے ہر شہر میں کھیلا ہوں, ایون میرن شاہ, پار چنار, ملتان, راول پنڈی, پشاور, ان شہروں میں میں نے اپنی جو ابتدائی سکول کے زمانے میں فٹ بال ہاکی سے شروع کیا اپنا اسپورٹس لائف. بعد میں مجھے ہماری ٹیم کے کئی ممبروں نے کہا کہ ہم پولو کھیلیں گے, تو مجھے شوق تھا کیونکہ میرے پیرنٹس کھیل چکے تھے تو سنا تھا, تو میں نے مجھے شوق آ گیا پولو کو کھیلنے کے لیے, تو پھر اس کو میں نے بھی جوائن کیا اور میں اس اسٹیج پہ پہنچ گیا.
اچھا, تو اب اس پروگرام کے پیچھے کالرز بھی آتے رہیں گے اور کچھ کالرز نے فیس بک پر بھی سوالات بھیجے ہیں, تو کامران آلیانی یہ پوچھتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے علاقوں میں تو پولو بہت مقبول ہے, انہوں نے پوچھا ہے کامران نے کہ کیا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کھیل کھیلا جاتا ہے کہیں پر؟
جی ہاں, یہ جو ہمارے جو پولو ہے ہم جو کھیلتے ہیں یہ ترال, سکردو, بلتستان اور گلگت اور لداخ جو ہم کھیلتے ہیں, یہ اوریجنل اپنی پرانی شیپ میں ہم کھیلتے ہیں.
جی,
اس کے علاوہ پاکستان کے ہر شہر میں کھیلتے ہیں, لیکن اس کی سٹائل اور اس کی ٹائمنگ اور اس کے کھلاڑیوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے, یہ انٹرنیشنل گیم ہے, ہماری جو گیم ہے یہ فری سٹائل ہم کھیلتے ہیں, اس میں اور جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں جو کھیلی جاتی ہے وہ مختلف ہے.
تو اب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پولو کا کھیل ناردرن ایریاز جو ہے اس میں اپنی قدیم شکل میں کھیلا جاتا ہے, تو یہ بتائیے مجھے, جیسے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ویسٹ میں کھیلا جاتا ہے پولو, اس میں ہر 7 منٹ بعد گھوڑا تبدیل کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ایک پہاڑی, آپ کے یہاں تو شندور, کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر یہ کھیل ہوتا ہے؟
یہ جو شندور, یہ دنیا کا اونچا پولو گروپ ہے, 12,500 فٹ کی بلندی پہ کھیلتے ہیں, ہم ایک ٹیم میں 6 پلیئر ہوتے ہیں ہماری,
6 لوگ, اچھا,
اور ایک ہی گھوڑے ہم پوری میچ ایک ہی گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں, 30 منٹ کے بعد ایک ہاف ہو جاتا ہے, پھر 10 منٹ کا بیچ میں بریک آتا ہے, پھر دوسرا جو ہاف ہوتا ہے وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے, ہماری دورانیہ جو کھیل کی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہے, اور ایک ہی گھوڑے پہ کھیلنے کا ہم پابند ہیں.
تو یہی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی بلندی پر آکسیجن ویسے ہی کم ہوتی ہے, تو صرف ایک گھوڑے کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ تو بالکل ہی بے دم ہو جاتا ہوگا گھوڑا 1 گھنٹے میں.
جو ہمارے جو کھیل ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اوریجنل اسی سٹائل سے کھیلتے ہیں جو قدیم زمانے سے کھیلی جاتی تھی, اس میں کوئی اتنا رولس نہیں ہے, تو فری سٹائل ہم پولو میں کھیلتے ہیں, لیکن جو گھوڑا ہم سلیکشن کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 12,500 فٹ کی بلندی میں جو گھوڑا 1 گھنٹہ چلے گا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, اس کو کلائمیٹائزیشن کرتے ہیں, اس کو تربیت اسی طرح کی دی جاتی ہے, تو اس طرح سب گھوڑے, ہر ایک گھوڑا اسی موسم پہ اسی ہائٹ پہ نہیں کھیل سکتا ہے, تو کوئی 10 منٹ کے بعد کوئی گھوڑا مر جاتا ہے یا 10-20 منٹ کے بعد گھوڑا تھک جاتا ہے, تو اس صورت میں دوسری ٹیم کو بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے, تو ہم سب سے زیادہ احتیاط اس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا جو ہے وہ پورا 1 گھنٹہ چلے.
کتنے گھوڑے آج تک جب سے آپ نے کھیل شروع کیا ہے آپ نے کتنے گھوڑے انہیں ٹرین کیا اور کتنے عرصے تک وہ آپ کے ساتھ رہے؟
میں اپنی لائف میں تو میں نے تقریباً 8-9 گھوڑوں پہ پولو میں کھیلا ہے, لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, یہاں پہ صرف میں, میرا جو گھوڑا ہے وہ اتنے میرے ساتھ 20 سال میرے ساتھ دیا اس گھوڑے نے, ہماری کھیل ہی گھوڑے کی کھیل ہے, اس میں جتنا اچھا گھوڑا ہوگا آپ اتنے اچھے کھیلیں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی,
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے, منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ ہتھیاروں کی روک تھام اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امریکہ کی معاون وزیر نے کہا ہے کہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان نے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ یہ بات انہوں نے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سامنے بیان میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث 30 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور یوں رواں ماہ کے دوران ایسے ہی واقعات میں ہلاکتوں کی کل تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر اموات مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے علاوہ برف اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ہوئیں، اور اس دوران 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ بھارت میں منعقد ہونے والی 4 روزہ صوفی کانفرنس کا اختتام دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہوا۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کے زیر اہتمام نئی دہلی میں منعقد ہونے والی 4 روزہ عالمی صوفی کانفرنس ختم ہو گئی۔ آخری روز رام لیلا میدان میں ایک عوامی جلسہ کیا گیا، جس میں مقررین نے انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی کھل کر مذمت کی اور مسلمانوں سے ان سے دور رہنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کے صدر مولانا محمد اشرف کچوچوی نے جلسہ عام میں قرارداد پڑھ کر سنائی اور کہا کہ یہ کانفرنس دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش، القاعدہ اور طالبان کی سرگرمیاں اسلام اور انسانیت کے منافی ہیں۔
طالبان، القاعدہ، داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی تکفیری، فسادی اور انسانیت دشمن افکار اور ان کی تباہ کاریوں کی مذمت کرتے ہیں اور مسلم نوجوانوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسلام دشمن، امن عامہ کو پامال کرنے والی تنظیموں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔
مولانا اشرف کچوچوی نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو ان انتہا پسند نظریات سے خود کو الگ کر لینا چاہیے جن کی وجہ سے عراق اور شام وغیرہ میں انسانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بھارتی آئین اور قوانین پر پورا اعتماد ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصابوں میں صوفیہ کی تعلیمات شامل کی جائیں اور طلبہ کو صوفیانہ لٹریچر پڑھایا جائے۔ انہوں نے حکومت کے اداروں میں صوفیہ کو نمائندگی دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ کانفرنس کے آخری روز ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان کی حکومتوں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ان کے دشمن دہشت گردی، انتہا پسندی اور غریبی ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے وسائل غریبی، بے روزگاری اور امراض کے خاتمے پر خرچ کریں۔
آپ دونوں کا دشمن آتنک وادی ہے، دشمن انتہا پسندی ہے۔ اپنے بجٹ مل کر آتنک وادی کے خلاف خرچ کرو، آتنک واد کے خاتمے کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ آتنک واد، آتنک وادی طاقتور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جن گھروں میں ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، وہ غربت اپنے بچوں کو دہشت گردوں کے ہاتھ فروخت کر رہی ہے۔
علامہ طاہر القادری نے داعش اور القاعدہ کی مذمت کی اور کہا کہ یہ تنظیمیں بدترین خوارج ہیں، ان کا مذہب بے قصوروں کو ہلاک کرنا اور جنگ و جدال سے انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ان تنظیموں کے پروپیگنڈے سے گمراہ نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے پنپنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ عالمی ناانصافی بھی ہے۔ انہوں نے صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنے پر زور دیا۔ اسے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے وگیان بھون میں عالمی صوفی کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ تشدد کی تاریکی پھیلتی جا رہی ہے صوفیہ امید کا نور اور کرن ہیں، وہ اپنے آپ میں امن و محبت اور رواداری کا پیغام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں جن میں سے ایک بھی تشدد کی غمازی نہیں کرتا۔ اس چار روزہ عالمی صوفی کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے 200 سے زائد صوفیہ، علماء، مفتیوں، دانشوروں اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں نے شرکت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں اسی چار روزہ صوفی کانفرنس میں القاعدہ، داعش، طالبان اور انہی جیسے دیگر عسکریت پسند گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اس پس منظر میں پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تصوف، مذہب اور روحانیات کے موضوعات پر کام کرنے والے دانشوروں سے گفتگو کی اور جاننا چاہا کہ صوفی ازم ہے کیا، اسے کیوں کر ایک الگ مذہب یا مکتب فکر خیال کیوں نہ کیا جائے۔ سنیے گفتگو سے اقتباسات پر مبنی ایک رپورٹ۔
ہم انالیسس لیں گے، بات کریں گے صوفیزم پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر ہیں انڈین لینگویجز کے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ خوشتر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوآرڈینیٹر تھے اس ورلڈ صوفی فورم کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس میں حمید شاہد صاحب رائٹر ہیں، کریٹک ہیں۔ عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے اندر صوفی کلام کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اس کا منظوم اردو ترجمہ کر رہی ہیں، اس کے کم از کم 3 نسخے سامنے آ چکے ہیں۔ اور اقبال واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں لیکن صوفیزم سے بذات خود بہت زیادہ انسپائر ہیں، مسٹسزم سے اور صوفیزم سے۔ ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر آف انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، صوفیزم ہے کیا؟ ایک عام آدمی کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے؟
دیکھیے، دو باتیں ہیں، آپ نے کئی سوالات ایک ساتھ رکھ دیے ہیں، لیکن اچھی بات ہے چونکہ ان چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہی، مجھے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا صوفیزم کوئی الگ چیز ہے یا مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہے یا اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ صوفیزم دراصل آپ اس کو کئی حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ابھی اس ورلڈ کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جس صوفیزم کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بنیادی طور سے اسلام سے ہے، یعنی اسلامی تصوف کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، اسلامی صوفیزم کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صوفیزم کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے۔
بہت سارے لوگ صوفیزم کے یا آج کے صوفیزم کو سیکولرزم کا بھی نام دیتے ہیں، تو کیا اس ریفرنس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟
اگر جس کو ہم مسٹسزم کہتے ہیں، اسپرچولزم کی بات کرتے ہیں، اگر صرف اس کو بغیر کسی اصطلاح کے اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا تصور اسلام کی آمد سے بہت پہلے سے ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو بڑے مذاہب ہیں ان میں خاص طور پر کرسچینٹی ہو یا ہندوازم ہو اور یا بدھزم ہو، اور اس کے علاوہ ایران کی طرف اگر چلے جائیں تو وہ زرتشتی مذاہب کے لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں اس طرح کے تصورات ملتے تھے۔ بعد میں آ کر کے ہم نے اس کو تصوف کا نام دیا، جب اس کو اس طریقے کو ہم نے اسلام سے جوڑا۔ کو دو راستے سے دیکھیے، ایک تو وہ ہے جو صرف نظری مباحث ہے، اور تصوف ایک وہ ہے جو عملی طریقہ کار ہے۔
خوشتر صاحب، آپ بتائیے گا، یہ کانفرنس آپ کے اپنے نوٹس میں یہ کتنی کامیاب رہی، اس کو آرگنائز کرنے کا آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کتنا کنوے ہوا ہے وہ؟
بنیادی طور پر یہ اس کانفرنس کو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، جو ہندوستان کی صوفی سنی مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم ہے، جو ہندوستان کی تقریباً 14 ریاستوں میں کام کر رہی ہے، اور ہندوستان کے علاوہ بعض دوسرے ملکوں میں بھی، 3-4 ملکوں میں بھی اس کی شاخیں قائم ہیں، وہاں بھی قائم کر رہی ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا مقصد صرف یہ تھا بنیادی طور پر کہ پوری دنیا کے اندر جو انٹالرنس کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور دہشت پسندی اور دہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے، میں دہشت گردی کو بھی یہاں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ صرف دہشت گردی ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی ہتھیار اٹھا لے صرف وہ دہشت گردی ہے، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظریاتی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، یعنی انتہا پسندی جو ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کے طبقے میں انتہا پسندی ہے، اس کو بھی میں نظریاتی دہشت گردی کہتا ہوں۔ اگر تصوف کو پروموٹ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور شانتی بھی لائی جا سکتی ہے۔
حمید شاہد صاحب، آپ صوفیزم کو، مسٹسزم کو، روحانیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سیکولرزم کی طرف ان کا کتنا ٹلٹ ہے، کیا کہیں گے آپ؟
صوفیزم بنیادی طور پہ اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے۔ یہ وجود کے دو معنی ہیں، ایک وجود کے معنی مغرب کے پاس ہیں، ایک وجود کے معنی مشرق کے پاس ہیں۔ وہ وجود جس کے عذاب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسے آپ لسنس کہتے ہیں نویدیت, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا پرابلم وہاں پہ یہ آیا ہے کہ طبیعتی علوم جتنے بھی ہیں, جو فزیکل سائنسز جتنی ہیں, ان کا غلبہ ہونے سے آپ کا وہ وجود اتنا اوپر سے لاد دیا گیا ہے کہ وہ آپ پھر سوال کرنے لگے ہیں کہ میرا اپنا وجود جب میں خود کھاؤں, مائی سیلف جو ہے
صحیح.
وہ آپ کا سیلف جو ہے وہ اسے منا ہو گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو چیزیں
ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, صوفیزم, اسلام, روحانیت, ایکسٹریمزم, آپ اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا.
دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے انتہا پسندی سے کے خاتمے, اصل میں صوفی ازم کو ہم کسی ایک زمانے سے کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس کا انسان کی سوچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت جو اسلام کی ایک فارم بڑھ کے ہمارے سامنے آئی ہے, طالبان کی صورت میں, القاعدہ کی صورت میں, آئی ایس آئی ایس کے جو دہشت گرد ہیں کی صورتوں میں, اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم دنیا بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا زیادہ یہ سوچنے سے مجبور ہو گئی ہے کہ ان کا مذہب ہے کیا.
عائشہ, آپ کا, آپ نے صوفیہ کا کلام پڑھا ہے, خاص طور پہ جو تصوف کا پیغام ہے شاعری کی صورت میں اس کو پڑھتی ہیں, آپ خود اس کو کیسے الیبوریٹ کرتی ہیں, کیسے کیا میسج آپ آتی ہیں صوفیزم سے؟ اور یہ سوال بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی دنیا میں رہتی ہیں, سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہیں, وہاں پہ آپ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھتی ہیں, تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پیغام باقی دنیا تک بھی پہنچے, اور یہ کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟
یہ آپ کے باطن کا سفر ہے, اور اس کا جیسے کہ سب نے پہلے کہا کہ اسلام سے پہلے بھی صوفیز بھی موجود تھے, صوفیزم بھی موجود تھا, اسلام کے آنے کے بعد اس کا کلر, اس کا رنگ کیسے چینج ہوا, جیسے آپ نے یہ سوال بھی کیا. دیکھیے, جس نے اپنے باطن کا سفر کیا اور جس نے اپنے سیلف کو پایا, اس نے اس کا تعلق تھا کسی بھی مذہب سے تھا, کسی قوم سے تھا, کسی فرقے سے تھا, لیکن جب اس نے اس حقیقت کو پانا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا پرچار کیا وہ انسانیت ہے, وہ ہیومینٹی ہے. اس نے دوسروں کو درد محسوس کیا. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے کہ اسلام کے اندر صوفیزم یا یہ اس کا پرچار کیوں کیا جاتا ہے یا اسلام کو صوفیزم سے کیوں جوڑا جاتا ہے, تو اس سال میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیزم میں.
اسد حسن, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر کراچی کی ایک جیل میں قید 86 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے. ایدی فاؤنڈیشن نے ان افراد کو لاہور بھیجنے اور ضروریات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. تفصیل کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
اتوار کو 86 بھارتی قیدیوں کو کراچی کی ایک جیل سے رہا کر دیا گیا ہے, جنہیں ٹرین کے ذریعے لاہور بھیجا جائے گا اور پھر واہگہ بارڈر پر بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا. کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے سینئر افسر سپرنٹینڈنٹ راجہ ممتاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان بھارتی ماہی گیروں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا گیا ہے.
فشرمین جو ہیں اور سمندری حدود کی خلاف ورزی کر کے جب پاکستان میں اپنی حدود سے نکل کے پاکستان کے حدود میں داخل ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں اریسٹ کر کے اور پھر جس میں کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, پروسیجر اڈاپٹ کر کے سزا وغیرہ دی جاتی ہے, سزا ہوتی ہے, سزا ہونے کے بعد ان کو جب تک یہ ویریفائی ہوتے ہیں, انڈین نیشنل ہیں, جیل میں رہتے ہیں, جیسی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو ان کو پاکستان گورنمنٹ سے رہا کر دیتی ہے.
ان قیدیوں کو فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کے تعاون سے لاہور بھیجا جائے گا. ایدھی فاؤنڈیشن کے اہم ممبران میں سے ایک بلقیس ایدھی نے وائس آف امریکہ کو ان بھارتی ماہی گیروں کے بارے میں بتایا.
اللہ, آپ ان کو حالت دیکھو تو آپ کو رونا آ جائے گا. ان کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہوتی ہے, ٹرین کی ٹکٹ بھی ہماری ہے, کپڑے ہم ان کو نئے نئے 6-5 جوڑے دیتے ہیں, بچوں کے بھی کھلونے بھی دیتے ہیں, جوتے بھی دیتے ہیں, بسکٹ کی 3 ڈبے, 2 نمکو دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیتے ہیں ان کو, اور ان کو کچھ رقم بھی دیتے ہیں. میرے پاس اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے جو دی ہیں ہم کو, تو کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی ہیں, تو پھر میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کو دے دوں. میرے کو تو نہیں سمجھ آتی کبھی زندگی میں حکومت نے کچھ کیا ہو, حکومت تو کبھی بھی کچھ نہیں کرتی.
اس مہینے کے شروع میں بھی کراچی کی اس جیل سے 87 بھارتی قیدی رہا کیے گئے تھے, جن میں سے 86 بھارتی ماہی گیر اور ایک عام بھارتی شہری تھا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ کے صدر باراک اوباما اتوار کے روز کیوبا پہنچ رہے ہیں اور اپنے تاریخی دورے کا آغاز ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب دونوں ملک 55 برس کے بعد اپنے تعلقات معمول پر لائے ہیں۔ اوباما تقریباً 90 برسوں میں کیوبا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں جو اپنے دورے کی ابتدا کیوبا کے عوام سے براہ راست خطاب میں کریں گے اور انہیں مستقبل میں امریکہ کیوبا تعلقات کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اوباما کا 3 روزہ دورہ اور منگل کے روز ہوانا میں ٹیلی ویژن خطاب سر جنگ کے ان دو حریف ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے آغاز کی نمائندگی ہے جنہوں نے 8 ماہ قبل سفارتی تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اوباما نے کیوبا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو اپنی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی اہم کامیابی قرار دیا ہے اور ان کی دلیل ہے کہ کیوبا کو تنہا کرنے والے عشروں سے جاری امریکی پالیسی ناکام رہی ہے۔ کیوبا میں حکام نے درجنوں ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو ہوانا میں اشتراکی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ تاریخی دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سٹار ووڈ ہوٹلز اینڈ ریزورٹس نے کیوبا کے ساتھ ایک سمجھوتا طے کیا ہے کہ وہ سرکاری ملکیت والے خستہ حال ہوٹلوں کی تزئین نو کرے گا اور اس اشتراکی ملک میں 1959 کے بعد کام کرنے والی پہلی امریکی ہوٹل کمپنی بن جائے گا۔ 1959 میں فیڈل کاسٹرو نے اپنے انقلاب میں تمام املاک و جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ سٹار ووڈ کا یہ سمجھوتا صدر باراک اوباما کی کیوبا آمد سے 1 روز پہلے طے پایا ہے۔ اور امریکہ میں 5 صدارتی امیدوار منگل کے روز ہونے والی پرائمریز اور کاکسز سے پہلے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ اس جوہری سمجھوتے کی مکمل پاسداری کرنے میں ناکام رہا ہے جس کے تحت ایران سے پابندیاں اٹھانا مقصود تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر بین الاقوامی کمپنیاں امریکی سزا کے خوف سے تہران کے ساتھ کاروبار کرنے سے گریزاں ہیں۔ وہ ایران کے نئے سال کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ 1 روز پہلے امریکی صدر نے تہران کو برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، روس اور امریکہ کے ساتھ سمجھوتے پر مبارکباد دی تھی۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران کو اپنا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے اور جس کے عوض ممالک ایران پر لمبے عرصے سے لاگو پابندیاں اٹھانے پر راضی ہو گئے تھے۔ ترک حکام استنبول میں ہفتے کے روز ہونے والے خود کش بم حملے کے لیے داعش کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اس حملے میں اسرائیلی، ایرانی اور امریکی شہری ہلاک ہوئے۔ ترک وزیر داخلہ نے کہا کہ حکام نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے اور کچھ دوسرے افراد کی تلاش میں ہیں جن کے بارے میں حملے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ پیرس میں نومبر 2015 میں دہشت گرد حملوں کا کلیدی مشتبہ شخص صالح عبدالسلام برسلز کی ایک جیل میں ہے۔ نومبر میں ہونے والے ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عبدالسلام کو ہفتے کے روز کڑے حفاظت انتظامات میں جیل لے جایا گیا۔ عبدالسلام کی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا کلائنٹ بیلجیم کی پولیس کے ساتھ تعاون کرا ہے لیکن فرانس کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف کوشش کرے گا۔ اور دنیا بھر میں عیسائی آج پام سنڈے منا رہے ہیں۔ بیت المقدس میں تقریبات بدامنی کی ایک لہر سے متاثر ہو چکی ہیں۔ یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پام سنڈے کا آغاز قدیم چرچ کلیسائے مقبرہ مقدس میں الہ صبح گھنٹیوں کی آوازوں سے ہوا۔ یہ تعطیل 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یروشلم میں فاتحانہ آمد کی خوشی میں منائی جاتی ہے اور اس دن سے عیسائیوں کے تہوار ایسٹر کی ہفتے وار تقریبات شروع ہوتی ہیں۔ پادریوں نے زیتون اور پام کی شاخیں لہراتے ہوئے پام سنڈے کی دعائیں بآواز بلند پڑھی، جبکہ چرچ جہاں روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا خوشبوؤں سے مہک گیا۔ لیکن اسرائیلی فلسطینی تشدد کے 6 ماہ پر محیط سلسلے کے باعث اس سال یہاں آنے والے زائرین کی تعداد کم ہے۔ فلسطینی دکاندار ابو حسن کا کہنا ہے کہ اس مقدس ہفتے کے دوران عمومی طور پر سیاحوں کے بڑے بڑے ریلے پرانے شہر کے بازار آتے ہیں، لیکن اس سال ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان کے الفاظ:
The situation this year, it's very bad. It's not so many tourists, it's coming and it's very quiet. And we hope the problem is finished and the people come to visit.
اس سال یہاں صورتحال بہت خراب ہے۔ اس سال یہاں بہت زیادہ سیاح نہیں آ رہے اور یہاں بہت خاموشی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مسائل ختم ہوں گے اور لوگ مقدس سرزمین کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک فلسطینی تاجر ابو حسن کے۔ جو زائرین سفر کر کے یہاں پہنچ چکے ہیں وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ امریکی ریاست نیو جرزی سے یہاں آنے والے مارک کلیڈویل پرانے شہر میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے امتزاج سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا،
Well, it's been a lifelong dream of mine to be here, and it's an amazing nexus of three Abrahamic religions, so it's very important to me to be here.
Ye mera ek zindagi bhar ka khwab tha ki main yahan aaun, aur yahan teen Ibrahimi mazahib ka ek hairan kun rishta aur taluq hai, to mere liye yahan hona ahmiyat rakhta hai, aur ye ek shandar tareekhi aur rohani jagah hai. Ye alfaaz the امریکی ریاست نیو جرزی سے یہاں آنے والے ایک زائر مارک کلیڈویل کے. مقدس ہفتے کے دوران دو بڑی تقریبات ہوتی ہیں, ایک گڈ فرائیڈے اور دوسرا ایسٹر سنڈے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں اسلام کے متعلق بڑھتے ہوئے خوف یا اسلاموفوبیا نے, جو صدارتی انتخابی مہم میں کیے جانے والے تبصروں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے, امریکی مسلمانوں پر سب کی توجہ مرکوز کی ہے. ریاست الینوائے میں, جہاں امریکہ بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے, کچھ لوگ اس صورتحال کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ریکارڈ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے کین افیر اباغ کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
اشهد ان محمد رسول اللہ.
سیف مظہر شکاگو کے شمال مغرب میں واقع مسلم کمیونٹی سینٹر میں, جس کا شمار الینوائے کی قدیم مساجد میں ہوتا ہے, کام کرتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں. وہ کوئی تارک وطن نہیں ہیں, وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے, لیکن انہیں ہمیشہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں قبول کیا جاتا ہے. ان کے الفاظ,
like if I would go to a like a store or a restaurant, I kind of sometimes put my head down a little bit so people don't look at me in a like a terroristic way, you know, or he looks like a terrorist or something, you know.
مثلاً اگر میں کسی اسٹور یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں تو بعض دفعہ میں ایک طرح سے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیتا ہوں تاکہ لوگ مجھ پر اس طرح نظر نہ ڈالیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں یا میں ایک دہشت گرد کی طرح دکھائی دیتا ہوں. یہ الفاظ تھے سیف مظہر کے. عمران کمال مفتی کو معلوم ہے کہ اسلامک فاؤنڈیشن آف پیوریا کے ارکان, جن میں ان کے اسکول کے بچے شامل ہیں, اس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں.
And then the comments are coming like all Muslims are terrorists, or that Muslims celebrate 9/11, or Muslims are going to blow something up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں, یا یہ کہ مسلمان 9/11 کا جشن مناتے ہیں, یا مسلمان کسی چیز کو دھماکے سے اڑانے والے ہیں. یہ الفاظ تھے عمران کمال مفتی کے. اور شکاگو کاؤنٹی کے ایک عہدیدار جان ارینا کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس چیز کا نوٹس لے رہے ہیں. ان کے الفاظ,
We're having a conversation nationally about religion, about race, in some of the most divisive terms that I've ever seen in my time watching politics.
ہم مذہب کے بارے میں, نسل کے بارے میں, قومی سطح پر کچھ انتہائی اختلافی انداز سے گفتگو کر رہے ہیں جو میں نے اپنے دور میں سیاست میں کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ الفاظ تھے شکاگو کاؤنٹی کے ایک عہدیدار جان ارینا کے. انتخابات کا موجودہ موسم متنازع تبصروں سے بھرپور رہا ہے, جن میں سے زیادہ تر ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کی مہم میں سب سے آگے کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئے ہیں, جنہوں نے امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کچھ مساجد بند کرنے پر بھی غور کریں گے. اسلامک فاؤنڈیشن آف پیوریا کے امام کامل مفتی کا کہنا ہے,
He said that if mosques are open and Muslims have nothing to hide, why don't they open them? But that simply is not true. It defies facts. And I think this is the loudest.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مساجد کے دروازے کھلے ہیں اور مسلمانوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر وہ انہیں کھول کیوں نہیں دیتے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ سچ نہیں ہے, یہ حقائق کو بگاڑنے کی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے نمایاں طریقہ ہے جس کے ذریعے میں یہ پیغام بھیج سکتا ہوں. نفرت سے چھپانے کی بجائے مفتی نے پیوریا میں واقع اپنے اسلامی مرکز کے دروازے ایک بین العقائد تقریب کے لیے کھول دیے, جس کا نام تھا اسلام کے بارے میں جانیں, امن کے بارے میں جانیں. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا, جن میں زیادہ تر غیر مسلم تھے. منتظمین نے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے جمنازیم میں جگہ نہیں مل سکی تھی, براہ راست کوریج کا انتظام کیا تھا. اس بارے میں امام کامل مفتی نے بتایا,
Mosques are not unwelcome places, they are not closed places, they are very open places, and what essentially Muslims do in mosques is pray, play, socialize, have fun.
مساجد ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں لوگوں کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا, وہ بند جگہ نہیں ہیں, ان کے دروازے سب کے لیے پوری طرح کھلے ہیں, اور مسلمان بنیادی طور پر مساجد میں جو کچھ کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور فن کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے کامل مفتی کے. سیف مظہر کہتے ہیں کہ شکاگو کی مسلم کمیونٹی سینٹر ایک مسجد بھی ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں.
مظہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان کی مسجد کا دورہ کرنے والے یہاں سے جاتے ہوئے ان کے مذہب کے بارے میں جاننے کے علاوہ بھی بہت کچھ جان کر رخصت ہوں گے۔ ان کے الفاظ، ہم سب امریکی ہیں اور ہم امریکہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم امریکہ کا حصہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے سیف مظہر کے۔ اور مسلمان دنیا کی آبادی کا ایک پھلتا پھولتا ہوا حصہ ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کا کہنا ہے کہ آبادی میں افزائش کا موجودہ رجحان جاری رہا تو 2050 میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مساوی تک ہو سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
استحکام امن، علاقائی اور عالمی اقتصادی ترقی کے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان شراکت داری جاری ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ پاکستان اسٹریٹجک مذاکرات دونوں ملکوں کو ماضی کے اختلافات کے باوجود ان مشترکہ مقاصد کے حصول کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والے تازہ ترین مذاکرات کے آغاز میں پاکستانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ اور پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک اپنے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ امریکہ پاکستان کی حکومت کی ان تمام تر کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو پاکستان عسکریت پسند گروپوں کی بھرتیوں، ان کے مالی معاملات اور تشدد کو ہوا دینے والی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ علاقائی سلامتی کے لیے دونوں ممالک استحکام کو فروغ دینے اور انتہا پسندی اور تشدد پھیلانے والوں کو شکست دینے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ پاکستان کی سرحدوں کے لیے تعاون کی اہمیت بدستور برقرار ہے۔ پاکستانی فوج شمالی وزیرستان کو عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ان فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کی تعمیر نو کے لیے امریکہ 25 کروڑ ڈالر امداد دے گا۔ جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاملہ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان روس اور امریکہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لائے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات میں اقتصادی اور ترقیاتی مسائل بھی زیر بحث آئے۔ دونوں ممالک 5 سالہ مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کا مقصد تجارت کا فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو پرکشش بنانا ہے، اور اس کے ایک حصے کے طور پر امریکہ پاکستانی خواتین کو عملی زندگی میں باقاعدہ حصہ لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے قابل بھروسہ بجلی کی ترسیل بے حد ضروری ہے، اور اسی لیے امریکہ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ وہاں پر مارکیٹ کی ضرورتوں کے مطابق بجلی فراہم ہو سکے۔ اب تک امریکہ کی مدد سے پاکستان کے الیکٹرک گرڈ میں 1750 میگا واٹ بجلی شامل ہو چکی ہے، جن سے تقریباً 2,60,00,000 پاکستانی استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ پاکستان شراکت داری کے ذریعے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں 3,000 میگا واٹ مزید بجلی فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کے سلسلے میں طویل المیاد کامیابی کے لیے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے بھی بے حد اہم ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے امریکی دورہ کے دوران کہا تھا کہ ہمارے علاقے اور اس سے باہر پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون اور شراکت داری اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو
پروگرام خط آپ کے،
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ آپ کے
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے،
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم 12 گھنٹے کے لیے آپ یہ نشریات پیش کرتے ہیں۔ ہماری نشریات جاری ہیں، سنتے رہیے گا۔ یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور میرے ساتھ انجینئر تبل باربر، بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کو سنتے رہیں گے، آپ سے رابطے میں رہیں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے رہیں۔ اب بہجت کو اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں۔ اللہ حافظ۔